السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. آج کے خطبے کا موضوع ہے عروج و زوال. عروج اور زوال ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. تاریخ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری قومیں آئیں، عروج تک پہنچی، آسمانوں کو چھوا، اور ایک وقت میں اس قوم کا کوئی نام و نشان تک نہ رہا. عروج، بلندیوں کو چھونا کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، عروج کی زندگی گزارنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، عروج تک پہنچنے کے لیے کون سے راستے اختیار کیے جاتے ہیں، کیا عروج محض ایک ہدیہ ہے، گفٹ ہے جو اللہ تعالی جسے چاہے نواز دیتا ہے، یا عروج جد جہد سے حاصل کیا جاتا ہے؟ عروج سے زوال تک وہ کون سی وجوہات ہے جس سے کوئی شخص، چاہے وہ انفرادی سطح پر کیوں نہ ہو، یا کوئی جماعت یا کوئی امت، عروج سے لے کے زوال تک کیسے پہنچتی ہے؟ عروج ہر باشعور عقل مند انسان کا مقصد ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا ذکر خیر ہو، معاشرے میں اس کا نام ہو، معاشرے میں وہ سب سے اچھا ہو. اور معاشرے میں وہ ایسے منصب اور جگہ پر فائز ہو جائے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ تمنا کرتے ہوں. اور زوال وہ خرابی ہے جس سے ہر انسان ڈرتا ہے، پستی کو کوئی پسند نہیں کرتا. عقل مند باشعور لوگ ہمیشہ بلندیوں کو چھونے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں انفرادی سطح سے لے کر امت کی سطح تک عروج اور زوال کس طریقے سے بعض لوگوں کی زندگی میں آیا، اور کس طریقے سے ان کے وجود پر اثر ہوا، اور آج وہ تاریخ بن چکے ہیں. عروج کو حاصل کرنے کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ دنیاوی طاقت نہیں ہے، وہ اصل کی طاقت نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں عروج و زوال کا تعلق دنیاوی طاقت سے ہے. جتنی آپ کے پاس یہ طاقت ہوگی اتنی ہی عروج کی بلندیوں کو یا عروج بلندی پر فائز ہوں گے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ عروج کی بنیاد، بلندیوں کی بنیاد جو ہے وہ صرف دنیاوی طاقت ہے، تو وہ قاصر الفہم ہے، ان کی سمجھ قاصر ہے، چھوٹی چھوٹی سوچ والے ہیں، بے علم لوگ ہیں، جاہل ہیں، حقیقتوں سے دور ہیں. کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تاریخ نے گواہی دی، جس شخص نے یا جس قوم نے یا جس امت نے محض دنیاوی طاقت کی بنیاد پر بلندی کو حاصل کیا وہ پائیدار نہ رہی. کچھ عرصے کے بعد اس بلندی کا ملبہ ان کے سر پر آ گرا. انفرادی سطح پر فرعون کو دیکھ لیں، ایک وقت میں فرعون اس دنیا میں عظیم بادشاہ تھا، لوگوں کی نظر میں، بعض لوگوں کی نظر میں عروج پہ تھا. اس نے یہاں تک کہہ دیا تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں کہا؟ کیونکہ مصر کی زمین کا وہ مالک تھا، تو یہ کہتا میں مصر کی زمین کا رب ہوں، میں مالک ہوں. لیکن اس سے رہا نہ گیا، یہ خوشی اس سے برداشت نہ ہوئی اور وہ کہہ بیٹھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہ یہاں تک نہیں، بلکہ یہ کہا اے حامان، مجھے ایک لمبا سا ٹاور بنا دے، لمبی سی بلڈنگ بنا دے، میں آسمان میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کا رب کہاں ہے. مادی طاقت، دنیاوی طاقت، بازو کی طاقت، اسلحے کی طاقت اس کے پاس تھی. وہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ ساری طاقت اس کو پیدائش کے وقت نہیں ملی جب وہ پیدا ہوا. جب وہ پیدا ہوا تھا دودھ کے ایک ایک قطرے کا محتاج تھا. کس نے اس کو پالا؟ کس نے اس کی پرورش کی؟ کس نے اسے توفیق دی؟ بازو کی طاقت کس نے دی؟ ملک کا بادشاہ کس نے بنایا؟ عروج تک پہنچ چکا تھا اپنی نظروں میں اور بعض لوگوں کی نظروں میں، لیکن جب ظلم کر بیٹھا اللہ تعالی کے پیاروں کو، تکلیف پر تکلیف اور عذاب پر عذاب کا باعث بنا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ہی زمین کے سمندر میں غرق کر دیا. جس زمین کا اسے ناز تھا, جس کے بارے میں کہتا تھا میرا مقام تو دیکھو کیا تمہیں نظر نہیں آتا, یہ زمین میری ہے اور یہ نہریں جو جاری ہیں, یہ جو دریا جاری ہے یہ سارے میرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی دریاؤں میں سے ایک دریا یا ایک سمندر میں اسے غرق کر دیا. اسفل سافلین, اس کا سارا ملک ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں فنا ہو گیا. واورثناها قوما آخرین, وارث کوئی اور آ کے بنے. آپ جس چیز کے آج مالک ہیں اس وقت تک مالک ہیں جب تک آپ کی احساس چل رہی ہے. جو ہوں یہ روح جسم سے جدا ہوئی, آپ کی اور میری ملکیت کے وارث مالک کوئی اور ہو جائیں گے. فرعون کا نام آج لیتے ہیں لیکن جب ہم یہ نام لیتے ہیں تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے, غصہ آتا ہے. زبان پر لعنت کے الفاظ نکلتے ہیں اور کبھی بھی اچھے الفاظوں میں یا ان کا ذکر خیر نہیں کیا جاتا. یہ تھا انفرادی سطح پر. قارون کو دیکھ لے اور مثال ہے, نمرود کو دیکھ لے اور مثال ہے, کئی مثالیں ہیں قرآن مجید میں. قوم کی سطح پر دیکھ لے, امت کی سطح پر دیکھ لے, پارسی آج کے پجاری ان کی سلطنت اسلام سے 1000 سال پرانی تھی, 1000 سال پہلے کی تھی. ایک ہزار سے یہ سلطنت قائم تھی. سن 14 ہجری میں سیدنا عمر بن الخطاب عنہ کے زمانے میں یہ سلطنت فنا ہو گئی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. دنیا ان کے نام سے ڈرتی تھی کہ کسرا جس طرف اپنی نگاہیں کرتا تھا اور ایک مرتبہ زبان سے نکال دیتا تھا دو الفاظ کہ یہ زمین میری ہے, وہ اسی کی ہو جاتی تھی, اتنی طاقت تھی اس کے پاس. ان کی ٹکر میں دوسری ایک اور سلطنت تھی, رومیوں کی سلطنت جو اسلام سے 600 سال پرانی تھی. چودہ ہجری میں اس سلطنت کا بھی زوال ہوا. عروج تک پہنچ چکے تھے, ایک سلطنت 1000 سال کے بعد گر گئی اور دوسری 600 سال کے بعد گر گئی. پائیداری نہیں تھی اور اتنا لمبا عرصہ اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل تھی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, ہم انہیں ڈھیل دیں گے اور دیتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کو شعور تک نہ ہوگا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں. ان کا ترازو دنیاوی ترازو ہے, طاقت ہمارے پاس ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عروج سے ہمیں کوئی گرا نہیں سکتا، ہم غالب ہیں، کبھی مغلوب ہو نہیں سکتے، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. کسرا کے بیٹے جب شکار پر جاتے اور برفانی علاقہ ہوتا تو اپنے بہت سارے غلام ساتھ لے کے جاتے، جب ان کو سردی لگتی تو دو زندہ غلاموں کے پیٹ کو چاک کر لیتے اور اپنے پاؤں کو سینکنے کے لیے ان کے پیٹ میں رکھ دیتے، ایک پاؤں ایک غلام کے پیٹ میں، دوسرا پاؤں دوسرے غلام کے پیٹ میں، اور وہ آہستہ آہستہ مر جاتے، زندہ انسان کے پیٹ کو چاک کر دیا جاتا. اتنی بڑا ظلم، کیا یہ انسان تھے؟ واللہ جانور بھی ایسا نہیں کرتا. اب دیکھیں شیر کیسے شکار کرتا ہے، جب تک اس کا شکار زندہ ہے اسے کھاتا نہیں ہے. اور شیر پکڑتا کہاں سے؟ گردن سے پکڑتا ہے، تاکہ پہلے یہ جانور مر جائے پھر میں اسے کھاؤں. یہ اشرف المخلوقات انسان اپنی دنیاوی طاقت کی بنیاد پر ایسے مرحلے پر کبھی پہنچ جائے گا کہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا. اللہ تعالی نے 1000 سال، 10 دن نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال تک مہلت دی ان کو. ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، اپنی نعمتیں جاری رکھیں، لیکن نہیں. انجام کیا ہوا؟ جزیرہ عرب میں بدو عرب، ان پڑھ لوگ، جن کے بارے میں کسرا کہتا ہے ہم تو ان کو جانور بھی نہیں سمجھتے تھے، یہ کوئی انسان تھے. اتنی غرور تھا، تکبر. اور یہی کسرا تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا. واللہ زیادہ دیر نہیں گزری، اس کے بیٹے نے اس کو اپنے تخت سے گرا دیا، کسرا کے اپنے لخت جگر میں. سبحان اللہ، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خط کی قیمت کیا ہے. کیوں بھول گیا تھا وہ؟ کیوں انجان ہو گیا تھا؟ کہ دنیاوی طاقت اس کے پاس تھی، اس جیسا کوئی نہیں تھا. اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی جنگیں اور جہاد بلاد فارس میں عروج تک پہنچ گیا تو یہی کسرا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف بھاگتا تھا، وہاں تک مسلمان پہنچتے تھے، پھر کسی اور شہر میں جا کر چھپ جاتا تھا، پھر کسی اور شہر میں چھپ جاتا تھا. اس کو اپنی زمین نے جگہ نہیں دی جس کا وہ 1000 سال سے مالک تھا. آگ کے پجاریوں کا آج وجود مٹ گیا ہے، اگر دنیا میں کہیں پر ہیں تو بستیوں کی شکل میں کہیں پر ہیں. ملک تو دور کی بات ہے، شہر بھی دور کی بات ہے. وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ آگ تھوڑے سے وقت میں بجھ گئی. تو یاد رکھیں، عروج کی بنیاد دنیاوی طاقت نہیں ہے، تو پھر عروج کی بنیاد ہے کیا؟ ہمارا دین اسلام کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں ہر خیر کا ذکر کیا ہے اور اس کی طرف بلایا ہے اور ہر شر کی نشاندہی کی ہے اور اس سے آگاہ کیا ہے. تو کیا یہ بھی کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں کہ اس کا بھی کہیں ذکر ہے کہ عروج کی بنیادیں کیا ہیں, کوئی شخص یا کوئی امت بلندیوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہے. اور صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں, کوئی علمی مسائل نہیں ہیں جن پر عمل ناممکن ہو. اگر عمل ناممکن ہوتا تو پھر فائدہ کیا؟ واللہ ایسے آسان راستے ہیں فرد کے لیے اور امت کے لیے اگر ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں ہم انفرادی طور پہ, واللہ بلندیوں تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن جو خود پست رہنا چاہے, جو خود اپنا سر جھکا کر رہنا پسند کرے, اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا. پھر ہم نے زمین کو گلے سے لگا کے رکھا ہے, آسمان کے چمکتے ہوئے تارے ہم سے دور ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اسی زمین پر رہنے والوں نے, بعض لوگوں نے ایسی مثال قائم کی کہ وہ آج بھی دنیا میں ان چمکتے ہوئے تاروں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. عروج کی بنیادیں میں چند کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان, الایمان باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, سورة الحشر سورة المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. کسی بلند کرتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. ایمان والے, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو. جب قرآن مجید میں یہ جملہ پڑھو یا کسی کی زبان سے سنو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے سب سے بہترین صفت سے بلایا ہے, یا ندا کے لیے ہے اور ندا تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. اے ایمان والو, تم ایمان والو ذرا غور سے سنو. الذین آمنوا, ایمان والے. اگر ایمان ہے تو پھر بلندی کو حاصل کرنا بہت آسان ہے, اور اگر ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے تو پھر یہ بلندی بھی آہستہ آہستہ پستی کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. ایمان کی سب سے پہلی بنیاد ہے, ارکان ایمان چھ ہیں اور مومن وہ ہے جو ان ارکان ایمان کو جانتا ہے, سمجھتا ہے, ان پر عمل بھی کرتا ہے. اور سب سے پہلی بنیاد, پہلا رکن ہے ایمان کا, پہلا ستون ہے الایمان باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور ایمان باللہ کا جو سب سے بنیادی ستون ہے وہ ہے توحید عبادت, اللہ تعالیٰ کو ایک معبود جاننا. اللہ تعالیٰ ایک ہی سچا اور حق معبود ہے, باقی سارے معبود باطل ہے. توحید عبادت ایمان باللہ کی بنیاد ہے. جو توحید عبادت سے غافل ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے، وہ زبان سے ہزاروں مرتبہ کلمہ پڑھتا رہے، وہ عروج تک، بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتا. الذین آمنوا، ایمان کو سمجھیں، ایمان ہوتا کیا ہے. ہم ایمان والے تو ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن عجب بات یہ ہے کہ یہی ایمان والے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں کرتے، مزاروں اور میلوں کی طرف کرتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان کی حقیقت سے واقف ہیں. دیکھ لیں آپ، نیوز چینل دیکھ لیں آپ، کبھی کس مزار کس بزرگ کا عرس ہے، کبھی کس کا عرس ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. سات بجے مسجد میں اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. نماز تو وہ لوگ پڑھیں جن کو نماز کی ضرورت ہے. ہم تو فلانے پیر کے عقیدت مند ہیں، وہ ہی ہماری بخشش کروا دے گا. جب اس امت نے، امت اسلام نے ایمان کی حقیقت کو جانا اور اس پر عمل کیا، اپنی زندگی کو وقف کر دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا. جب ایسی حالت تھی تو اللہ تعالیٰ نے بلندیوں کو، بلندیوں کے درجات عطا فرمائے، اور عروج کی ایسی بلندی پر کھڑا کر دیا کہ پوری تاریخ میں کسی قوم نے، کسی امت نے اس درجے پر کبھی فائز نہ ہو سکے. اور جیسے یہ امت ایمانیات سے دور ہوتی گئی، آہستہ آہستہ ذلت اور رسوائی عام ہوتی گئی، اور آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں، ہم کس چوراہے میں کھڑے ہیں، ہم کہاں پہ ہیں آج. تو ایمان سب سے پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد جس کا گہرا تعلق ہے ایمان سے، جس کے بغیر ایمان کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور وہ ہے علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع پہلے ہے، درجات بعد میں ہے، درمیان میں دو چیزیں ہیں، الایمان والعلم. کیونکہ ایمان علمی مسائل ہیں، سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے. ایمان کے درجات ہیں، حصے ہیں، وہ حصے کون سے ہیں، کیسے حاصل کیے جاتے ہیں. آپ کے دل میں جتنی ایمان کی قدر ہے، اتنی ہی آپ کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. جس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا پورا دین مضبوط ہے، اور اس کا مقام اس دنیا میں بھی مضبوط ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کا کوئی وجود ہے. کافر اور دشمن بھی اشارہ کر کے کہتے ہیں اس کا وجود ہے، دور سے وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ انسان موجود ہے، کیونکہ وہ مومن ہے، علم والا ہے، اس کا ایمان علم کی بنیاد پہ ہے، جہالت کی بنیاد پر نہیں. اور سب سے بہترین علم ہے خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں. اور قرآن مجید کا بنیاد علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ. کیا جاننا ہے لا الہ الا اللہ میں؟ واضح الفاظ تو ہیں, ان واضح الفاظوں کو تو جاننا ہے, کیونکہ اکثر لوگ ان واضح الفاظوں سے ہی غافل ہیں اور جہل مرکب کا شکار ہو چکے ہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ واللہ اہل قبلہ آج امت مسلمہ اس پر بھی اختلاف رکھتے ہیں, کلمہ توحید کے معنی میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے, فیصلہ حق صرف و صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو کس نے کہا کہ یہ حاکم اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ یہ معنی اپنی اس جزئیے میں صحیح ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ واحد حاکم ہے؟ نہیں. اور یہ حصہ ہے حاکمیت, توحید حاکمیت, توحید ربوبیت اور الوہیت اور اسماء صفات کا حصہ ہے, تو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے کہا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجود الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں. اور اس کے تین درجات ہیں. سب سے بلند درجہ ہے لا موجود الا اللہ, درمیانہ ہے لا مقصود الا اللہ, اور سب سے پہلا درجہ ہے لا معبود الا اللہ. اور انسان کامل وہ ہے جو لا موجود الا اللہ تک پہنچ جاتا ہے. لا موجود الا اللہ, یہ وہ بدعقیدگی ہے جو آج اکثر مسلمانوں کا دین بن چکی ہے, عقیدہ بن چکا ہے اکثر مسلمانوں کا. آپ کسی مسلمان سے سوال پوچھ کے دیکھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, پہلے تو ناراض ہوں گے تم پوچھ کیوں رہے ہو, اللہ جہاں پر ہے تمہیں سے کیا دین دین ہے, اور غصے میں دس باتیں کرتے ہیں. وہ یہ بھول رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوال کرنے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے, اپنا غصہ اس پر نہیں اتار رہے, وہ جہالت کی وجہ سے بھول رہے ہیں کہ یہ سوال بولا تو کس نے کیا اور کس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے. سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لونڈی سے سوال کرتے ہیں, کم سن لڑکی سے سوال کرتے ہیں اس کے ایمان کو جاننے کے لیے کہ یہ مومن ہے یا مومنہ نہیں ہے. کیا سوال کیا؟ کلمہ شہادت سناؤ, تمہیں کلمہ آتا ہے؟ اٹھا کے دیکھ لے صحیح مسلم کی روایت میں, معروف قصہ ہے. ایک سوال کرتے ہیں اور دوسرا سوال اس ایک بنیادی سوال کے بعد کرتے ہیں. پہلا سوال این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کاش یہ لوگ کچھ پڑھ لیتے, کچھ جان لیتے اور جہالت کے دلدل سے نکلتے. کبھی ختم بخاری ہے, کبھی ختم مسلم ہے, جا کے دیکھے مدرسوں میں بڑے فخر سے کہتے ہیں آج ختم بخاری ہم نے ختم کیا ہے, یہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں. کیا ختم کیا ہے بخاری کا, کیا ختم کیا ہے مسلم کا؟ تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب کہاں ہے؟ الایمان باللہ ارکان ایمان کا پہلا رکن ہے, اور اس میں سے تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اور جو پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بدعتی لوگ ہیں, تو امت میں فتنہ چاہتے ہیں. اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی کہتی ہے فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، آسمان پر ہے۔ ایک ان پڑھ لڑکی، کم سن لڑکی، لونڈی جو پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ تو یہ جان لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اپنی فطرت سے، اپنے ایمان سے۔ اور آج مفتیوں کی گدی پر بیٹھنے والے، بڑی پگڑی والے اس سوال کا جواب صحیح دے نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوى، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور جو جن کو پتا ہے، جو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ برے ہیں، امت فتنہ چاہتے ہیں۔ دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی، انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے۔ اور وہ اس سوال کے جواب کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے، کہاں لونڈی تھی، غلامی کرنے والی، اور کہاں اس کا درجہ بلند ہوا، عروج تک پہنچ گئی۔ کس بنیاد پر عروج تک پہنچی؟ الایمان والعلم۔ لا الہ الا اللہ کے معنی میں بھی اختلاف، عجیب ہے یہ امت، ایک ہی رب ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی قرآن ہے، اور ہم ٹکڑے ٹکڑے بٹ چکے ہیں۔ عروج کی اگلی بنیاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امہ، جانتے ہیں خیر امت کیا ہے؟ سب سے بہترین امت، یعنی تمہارے جیسی کوئی امت نہیں۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو یہ خیریت تا قیامت رہنے والی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کس کے تعلق سے فرمایا؟ بنی اسرائیل کے تعلق سے فرمایا، فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بہترین امت ہے اپنے زمانے کی، جب ایمان تھا، علم تھا، عمل تھا۔ اور جو ہی ایمان اور علم سے دور ہوئے، ابتدا کہاں سے کی؟ علم میں تحریف کی، تبدیل کی اپنی تورات کو اپنی ہاتھوں سے، جو لوگ چاہتے تھے وہی ان کو دیا، جو رب ان سے چاہتا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ یحرفون الکلم عن مواضعه، تورات میں یہ آیت موجود ہے، اور کئی ایسی آیات ہیں جن کو وہ تحریف کرتے ہیں، اور عجب دیکھیں یہود کا طریقہ دیکھیں، کہ جب کوئی شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا ہے اسے پتھر مار مار کے سنگسار کرنا، قتل کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو تورات میں تھا، انجیل میں تھا، آج قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور قرآن مجید سے یہ لفظ منسوخ ہو گیا، لیکن حق اس کا حکم ابھی موجود ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زانی یہودی آیا، شادی شدہ تھا، اب اس پر حکم لگانا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کہ سنسار کرنا ہے، پتھر مارنا ہے۔ تو کہتے ہیں، ہمارے تورات میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے تورات میں موجود ہے؟ کہتے ہیں، تورات میں موجود نہیں ہے، تو پڑھ کے سناؤ۔ اب تورات کو لے کے آئے، تورات کو کھولا، اور آیت پڑھ رہے ہیں تورات میں سے، یہودی، حبر یہودی جو ہے، اور اپنا ہاتھ رکھا ہوا یوں، یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے اوپر، یہاں سے پڑھ لیا، جو ہاتھ نیچے وہ نہیں پڑھا، آگے پڑھ لیا۔ دیکھیں ہٹ دھرمی کی انتہا دیکھیے۔ ایک تو ہوتے کوئی جرم چھپا کے کرنا، اور یہ جو ایسا جرم کیا جا رہا ہے علانیتن، لوگوں کے سامنے، کینسل تری بھی گر سکتا ہے،
کہ دنیا میں جھوٹ لوگ بولتے ہیں، دنیا کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، کیا تھا، اب پڑھو، اور وہ آیت موجود تھی. بنی اسرائیل اپنی قوم کی بہترین، اپنے زمانے کی بہترین قوم تھی، عروج پر پہنچ چکی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے دین میں تبدیلی کی، ایمان اور علم سے دور ہوئے، تو آج یہودیوں کے تعلق سے ان کی زندگی میں اللہ تعالی نے ان کو یہ بتا دیا تھا قرآن مجید میں، جب انہوں نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں اپنایا اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنہ، محتاجی لکھ دی گئی. فضلتکم علی العالمین کی بلندیوں سے لے کے اللہ تعالیٰ نے ایسے گرایا ہے کہ ان پر لکھ دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، یاد رکھیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو اپنے زمانے کی نہیں، ہر زمانے کی، تا قیامت. لیکن یہ بلندی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ہمیں نہیں بیان فرمایا کہ یہ تم بہترین امت ہو، ہمیں راستہ بھی دکھایا ہے کہ اس راستے پر چلتے رہو گے تو یہ بلندی قائم رہے گی، یہ عروج باقی رہے گا، اور اگر اس راستے کو اختیار نہیں کرو گے تو پھر تمہارا حال بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہونے والا ہے. ایک ہی قانون ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیریت کی کیا بنیاد ہے؟ تأمرون بالمعروف، ایک دوسرے کو معروف، لوگوں کو بلاتے معروف کی طرف، خیر کی طرف، اور معروف ما تعارف علیہ الناس من الخیر، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. اور سب سے بلند اور سب سے بڑی اچھائی اور معروف ہے توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جاننا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اور برائی سے، منکر سے لوگوں کو روکتے ہو، منع کرتے ہو. اور سب سے بڑا شر اور سب سے بڑا منکر ہے شرک، شرک. اور جس امت میں شرک کی ابتدا ہوتی ہے اس امت کا زوال اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے. دونوں لازم اور ملزوم ہے، یاد رکھیں، شرک اور زوال. صرف زوال ہی نہیں بلکہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ. اور دونوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دونوں ایک ساتھ ہیں، جدا جدا نہیں ہیں. بعض لوگ دونوں کو جدا کر دیتے ہیں، ان کی دعوت اور تبلیغ میں امر بالمعروف تو ہے لیکن نہی عن المنکر بہت کم ہے یا نظر نہیں آتا. کیوں لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ہو؟ کہتے ہیں امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ ہماری بات نہیں سنتے. لوگوں کو خیر کا سبق دو، جب وہ خیر پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو شر خود بخود دور ہو جائے گا. لوگوں کو نمازی بنا دو، ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور برائی خود بخود ختم ہو جائیں گی. میرے بھائی، اگر یہ نظریہ ٹھیک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون بالله. نهي عن المنكر كذكر نہ ہوتا تو نہیں عن المنكر کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالی نے جہاں پر امر بالمعروف ہے اس کے ساتھ ہی نہیں عن المنكر کا ذکر بھی ہے. اور یاد رکھیں جو حرف عطف ہے وہ واو ہے ثم نہیں ہے. ابھی زبان میں واو فا اور ثم حروف عطف ہے جو دو لفظوں کو آپس میں جوڑتے ہیں یا جملوں کو جوڑتے ہیں. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و کا معنی ہے دونوں ایک ساتھ. فا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جو بعد میں ہے, ثم کچھ اور دیر کے بعد دوسرا ہے. اللہ تعالی واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, یہ خیریت کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیادیں ہیں. اور ایک نہیں دو بنیادیں ہیں, امر بالمعروف نہیں عن المنکر دو بنیادیں ہیں, لیکن دونوں ایک ساتھ ہیں. اور جس دعوت اور تبلیغ میں ان دونوں میں سے ایک پر عمل نہ ہو واللہ اس دعوت میں کبھی کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتا. کسی دعوت کی بلندی یا اس کی خیریت اس کی عافیت ان دونوں کے وجود سے ہوتی ہے. چھوڑے لوگوں کی باتوں کو, لوگ تو کبھی راضی نہیں ہوتے نا, راضی کر کے دکھا دیں لوگوں کو کبھی راضی نہیں ہوتے. تو کیا جب لوگ راضی نہیں ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو تبدیل کر دوں, اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کر دوں, قرآن مجید کے لفظوں کو میں تحریف تو نہیں کر سکتا, نہ کوئی جرت کر سکتا ہے, معنی کو میں تبدیل کر دوں, معنی کو تحریف کر دوں, تو پھر یہودیوں میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. عروج تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں, جو بنیادیں ہیں, ایمان ہے, علم ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر, اور پانچویں نمبر پر آخر میں حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق, اور ایک روایت میں مکارم الاخلاق, مجھے صرف اور صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں بہترین اخلاق کا سبق دوں. صالح الاخلاق, اچھے اخلاق کو عام کرو, دعوت کی بنیاد حسن اخلاق ہے. وہ میرے بھائیو حسن اخلاق یہ ہمارے وہ اثاثے ہیں جو ہم سے چرا لیے گئے ہیں. ہمارے اثاثے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, ہمارے اثاثے یہ دنیا کی رنگینیاں نہیں ہیں. یہ اگر آج چھن جاتی ہیں کوئی لوٹ لیتا ہے تو کل ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ایک دفعہ اخلاق کو چرا لیا جائے نا تو پھر انہیں واپس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ ان اثاثوں کو چرانے والے ہمارے دوست ہیں, ہمارے دشمن ہیں, ہمارے اپنے نہیں ہیں, ہمارے دشمن ہیں. آج بعض لوگ جاتے ہیں یورپ امریکہ کی طرف, دو سال رہ کے آتے ہیں اور ان کے اخلاق ظاہراً وہ سمجھتے ہیں کہ اچھی ہو جاتے ہیں اور ہر مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں. ارے وہاں پر دنیا تو وہ ہے, سچ بولنے والے لوگ ہیں, امانت دار ہیں, وقت کی پابندی کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں, ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں میں آپ کی کیسے مدد کروں. سبحان اللہ, اور گنتے گنتے تھکتے نہیں. اے جاہل انسان, اگر تم اتنی دور سفر کرنے کے بعد یہ آج جان لیا کہ سچ بولنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا امانت داری اور یہ لمبی لسٹ جو آپ صبح سے پڑھ رہے ہو یہ تو آپ کے دل کے قریب ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، صبح شام اسے بوسہ دے کر بلند جگہ پر رکھتے ہو اپنے کمرے میں، کاش اسے کھول کے پڑھ تو لیتے، دیکھ تو لیتے۔ جو سچائی کا سبق، امانت داری کا سبق اور معاونت کا سبق قرآن مجید نے دیا، کسی اور نہ کسی کتاب نے دیا نہ کسی تہذیب نے دیا، واللہ ان سے ہم نے، اپنے دشمنوں سے ہم نے، ہم آدھے ہو چکے ہیں نا، ہم اندھے گونگے لولے لنگڑے ہیں، کٹ پتلیاں ہیں، وہ ہمیں جس طرف پھیرتے ہیں پھر جاتے ہیں، جیسے چلانا چاہتے ہیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم ضرور گزرے ہوئے لوگوں کے راستوں پر چلو گے، جہاں پر وہ قدم رکھیں تم لوگ وہیں پہ قدم رکھو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کی گھور میں گھس جائیں گے تم لوگ بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ جحر وب، گو ایک بدصورت جانور، دیکھا ہے خشکی سے ہواؤں میں رہنے والا، وہ گھور میں، زمین کے گھور میں رہتا ہے، ایک سوراخ کر لیتا ہے زمین میں، وہاں پہ رہتا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی جہالت، کم علمی، کم فہمی، بد نیتی، بد کرداری، بد اعمالوں کی وجہ سے اس گھور میں جا گھسیں گے تو تم لوگ بھی ان کا پیچھا ضرور کرو گے، تم لوگ بھی جا گھسیں گے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارے اپنی کوئی تہذیب نہیں، ہمارا اپنی کوئی پہچان نہیں۔ واللہ جو قوم اپنی پہچان کو بھول جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق، ہمارا دین ہے، دین حسن اخلاق جڑے ہوئے ہیں، جدا نہیں ہے، کیونکہ حسن اخلاق کی بنیاد ہی دین ہے، ایمان ہے، جس کا ایمان ہے اس کا اخلاق ہی نہیں۔ اخلاق صرف مسکرا کر بات کرنے کا نام نہیں ہے، یہ چہرے پر مسکراہٹ، خندہ پیشانی، یہ ریفلیکشن ہے اس چیز کی جو آپ کے دل میں ہے۔ ہاں دھوکہ دے سکتے ہیں آپ، لیکن وہ دھوکہ وقتی طور پر ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا۔ جس کا دل پاک ہے اس کی زبان بھی پاک ہے، اس کی آنکھ بھی پاک ہے، اس کے ہاتھ بھی پاک ہے، اس کے پاؤں بھی پاک ہے، وہ پورا پاک ہے۔ اور جس کا دل ناپاک ہے وہ پورا ناپاک ہے، چاہے وہ مسکراتا رہے، چاہے وہ لوگوں کی مدد کرتا رہے، چاہے وہ سچ بولتا رہے، چاہے کچھ بھی کرتا رہے، وہ ہے ہی ناپاک، کیونکہ اس کی بنیاد ہی ناپاک ہے۔ کافر، مشرق، منافق ناپاک لوگ ہیں، اور جو ان کے راستوں کو اختیار کرتے وہ بھی انہیں جیسا ناپاک ہے۔ ہزار مرتبہ غسل کرتے رہے، وضو کرتے رہے، وہ ناپاک ہیں، کیونکہ ان کا دل پاک نہیں ہے۔ دل کا تزکیہ کرو۔ متقی وہ شخص ہے جس کا دل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تب ممکن ہے جب یہ دل شرک، بدعات و خرافات سے پاک ہو جائے۔ ہم اخلاق کے، حسن اخلاق کے محتاج ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے، دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، وہ کیسے چلتے ہم ویسے چلے، وہ کیسے بیٹھتے ویسے بیٹھے، ہمارا بہترین نمونہ کون ہے؟ سچ بات ہے، کڑوی ہے لیکن سچ ہے، آج ہمارے نزدیک، ہمارے بچوں کے نزدیک بہترین نمونہ کون ہے؟ آج ہمارے بچوں کی شکلیں دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی آئیڈیل کون ہے، بہترین نمونہ کون ہے ان کے لیے۔ فٹ بال کے کھلاڑی، یعنی عجیب و غریب، اگر اپنے سر کے بال دونوں طرف سے مڑا لیتے بالکل اس طرح سے, آپ کچھ دن کے بعد دیکھ ہمارے بچے بھی وہی, ارے یہ کیا, یہ شکل کہاں سے آ گئی, یہ فلان کھلاڑی نے کیا ہے. ایک مرتبہ ایک کھلاڑی نے صرف یہاں تک بال رکھ دیے, بس یہ جو پیشانی کے اوپر لی, باقی سارے مڑوا دیے, معروف کھلاڑی فٹ بال کا. یعنی اتنی انسان ویسے بد شکل ہے اور اس طریقے سے اور بد شکلہ لگتا ہے, یعنی جس نے یہ کیا تھا. ایک مرتبہ ایک بچے کو دیکھا, دوسرے کو دیکھا, تیسرے کو دیکھا, پھر میں نے ایک پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتے یہ فلان کھلاڑی جو ہے نا, یہ اس نے کیا ہے, آج کل کا فیشن ہے, یہ فیشن ہے. ایک وقت آتے ہیں جو ہمارے لڑکوں کے بال کندھوں تک ہوتے ہیں, بلکہ کونیوں تک ہوتے ہیں, ایک وقت آتے وہ پورا مڑوا لیتے ہیں. ارے اب کیا ہو گیا, آج کا فیشن ہے یہ, ہمارے آئیڈیل, ہماری ترجیحات یا تو کھلاڑی ہیں یا تو جھوٹے بدکار فلم سٹار ہیں, ان کے پیچھے ہمارے بچے دوڑ رہے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں بس. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, یہ نعمتیں ہیں ساری, اولاد, مال, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں, اور یہ بارشیں, نعمتوں اور رحمتوں کی بارشیں اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے, واللہ ایک ایک نعمت کا ہم نے جواب دینا ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور جو ذمہ تمہیں سونپی گئی ہے تم سب سے اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن. میں نے جواب کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ کوئی ہے جواب میرے پاس؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بہترین نمونہ ہمارے لیے سید المرسلین, سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا میں جانتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے, کیسے لیٹتے تھے, کیسے سوتے تھے, بڑوں سے کیسے بات کرتے تھے, بچوں سے کیسے بات کرتے تھے, اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے ہوں, خیر کا باعث بنے, ان کے لیے خیر ہو. وانا خیرکم لأہلی, وہ میں تم سب سے اپنے الخانہ کے لیے بہتر ہوں, خیر ہوں. یعنی پہلے میں عمل کرتا ہوں اور بہترین مثال قائم کر کے گئے ہیں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے ایک بیوی راضی نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں, سبحان اللہ. صحابہ کرام 4 بیویاں, 3 بیویاں تھیں, سب راضی تھے. کھانا کو مل گیا تو کھا لیا, نہیں ملا تو روزہ رکھ لیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے آئیڈیل, بہترین نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. جب ہمارے گھر والوں کے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا, تو ہمارے حالات بھی تبدیل ہوں گے. ورنہ پھر اگر بیوی کو, بچوں کو اور دوستوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگو گے تو کبھی راضی نہیں ہوں گے. اور جب آج سے وعدہ کر لو اپنے آپ سے اور دیکھ لو, میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے چاہے کوئی ناراض ہو تو ہو جائے, واللہ ہاں آزمائش تو ہوگی, اتنی عرصہ نافرمانی کرتے رہے, آزمائش تو ہوگی نا, تھوڑی سی شیطان تو خون میں دوڑتا ہے, وہ کہے گا دیکھا اب کرو اپنے رب کو راضی, اب سب ناراض ہو گئے, بیوی بات نہیں کرتی, بچے ناراض ہو گئے, فلان ناراض ہو گئے. یہ آزمائش ہے, کچھ دیر کے بعد جب انہیں بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے لیے ہم سے ناراض ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں حکم دے رہا ہے. یاد رکھیں ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. انک لا تہدی من احببت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو. ہدایت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے جس وقت چاہے جس کے دل کو چاہے پھیر دے اور اسے ہدایت دے دے. تو حسن اخلاق سے قوموں نے بلندیاں حاصل کی ہیں، حسن اخلاق سے آپ کا اور میرا وجود ہے، وہ حسن اخلاق جس کی بنیاد ایمان اور توحید ہو۔ آج مغربی دنیا میں اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ اچھی چیزیں جو ہیں ان بری چیزوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ تو بولتے ہیں لیکن بے غیرتی عام ہے، غیرت کو کوئی نام باقی نہیں رہا، بے پردگی عام ہو گئی ہے، تو سچ کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اور پھر سچ وہاں پہ بولتے جہاں پر ان کو مفاد ہوتا ہے، وہ ہمیں یہ سچے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے اپنی بیویوں سے مغربی لوگ ہیں، ازدواجی خیانت میں بیوی اور خاوند دونوں جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزارتے رہتے ہیں، شکوک اور شبہات کی زندگی، واللہ جلتے ہیں۔ ان کے گھر جتنی دور سے باہر سے خوبصورت ہے، اتنے اندر سے کھنڈر ہیں، خوفناک ہیں۔ جو لوگ وہاں پر گئے نا پینگ گیسٹ رہ کے، جیسے سنی سنائی بات نہیں ہے، واللہ وہ رو کے گواہی دیتے کہ وہاں پر کوئی زندگی نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ مادی زندگی ہے، مادیات، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، یہی دنیا ہے، آگے کیا ہے؟ آگے تو کچھ بھی نہیں، مٹی ہو جائیں گے، بس یہی زندگی ہے۔ جانور جیسی زندگی، جانور سے بدتر زندگی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے واللہ، وہ تو بے پردہ ہے کیونکہ ان کا کوئی اخلاق نہیں، کیونکہ ان کا کوئی دین ہی نہیں، بے ایمان لوگ ہیں، کوئی ایمان ہی نہیں ہے، اپنے رب کو جان نہ سکے، پہچان نہ سکے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے۔ ان سے تو ہوا جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں، ہماری عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بے پردگی عام ہوتی نظر آتی ہے۔ نام عائشہ ہے، فاطمہ ہے، خدیجہ ہے، بشرا ہے، لیکن کام کیسے ہیں؟ فیشن شو کے میگزین، مسلمان لڑکیاں ان میگزین میں آتی ہیں، بے پردگی کی انتہا۔ کل تک یہی کافر لڑکیاں تھیں اور آج مسلمان، مسلمانوں کی بیٹیاں ان میگزین کی زینت بن چکی ہیں، فیشن شو کے نام پہ چینل کھلے ہوئے ہیں۔ غیر محرم مردوں کے سامنے، صرف وہ نہیں جو بیٹھے وہاں پہ 100-200 لوگ، نہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دیکھو یہ فاطمہ خدیجہ ہے، یہ مسلمان عورتیں، مسلمان لڑکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے وہ کون سا کام نہیں کیا جس سے اللہ تعالی ہمیں اس عروج سے نہ گرائے؟ کون سا کام باقی رہا ہے؟ کہاں تھی ہماری امت، خیر امت، بہترین امت، اور کہاں ہم آج ذلیلوں کے بھی ذلیل ہیں۔ آج یہود و نصارہ ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور دنیا کی طاقت بن جائیں۔ عجب سی بات ہے، کون سی طاقت بننے جا رہے ہو تم لوگ؟ واللہ دنیا جہاں کا پورا اسلحہ اکٹھا کر لو، جتنی جنگیں لڑنی ہیں لڑ لو۔ عروج اور بلندی کی بنیاد جسمانی اور بازو و اصل کی طاقت نہیں ہے۔ اس دل کو پاک کرو، اس دل کو صاف کرو، شرک، بدعات، خرافات، بے حیائی، بے غیرتی سے پاک کرو دل کو، ویسی زندگی گزارو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزارتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے کاروبار بھی چھوڑ دو اور زہد کا راستہ اختیار کر دو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ زندگی کیسے گزار کے گئے ہیں, کیا راستہ تھا ان کا, کیا ہم سے چھپا ہوا ہے, ہم جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ نہیں, واللہ چھپا ہوا نہیں, ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی, ہماری آنکھوں پر پٹیاں ہیں, یہ پٹی اتارو, اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو وہ راستہ کون سا ہے جو عروج کی طرف لے کے جاتا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ واللہ دنیا بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی جنت کی عزت ہے, لیکن اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے. اسلام تو ہمیں وراثت میں ملا ہے لیکن عمل ہمارا کام ہے, ہم نے کرنا ہے, ورنہ ہم پھر نام کے مسلمان باقی رہیں گے اور یہ قومیں اسی طریقے سے ہمیں کچلتی رہیں گی. آج امت شرک کو مٹا دو, واللہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ پھر سے عزت سے نوازے گا. ہم شرک کو مٹانے کی دور کی بات ہے, جو یہ کہتے کہ قبر پرستی شرک ہے وہی مجرم ہے, انہیں برا بلا کہا جاتا ہے, انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہیں, یہ فتنے والے لوگ ہیں, یہ خوارج ہیں, یہ مسلمانوں کو قتل عام کرنے والے ہیں, مسلمان فتنہ چاہتے ہیں, تفرقہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر گزارو یہ زندگی ذلت کی, ہم تو اپنا کام جاری رکھیں گے, ہم تو حق کی دعوت کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی اور دیتے رہیں گے. اور جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ بھی رہے ہیں, جو نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ جانے, اس کا راستہ جانے, ہم کسی کو زبردستی سمجھا نہیں سکتے. مذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, ہم صرف نصیحت کرنے والے ہیں, زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیں, واللہ امت میں ہر فرد اس ذلت کا ذمہ دار ہے جس سے آج یہ امت دو چار ہے. ہر فرد ذمہ دار ہے جو شرک اور بدعات پر عمل کر رہا ہے, جس کا دل ناپاک ہے, شرک و بدعات کے پردے جمے ہوئے, واللہ ہر وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے, اور ہر وہ شخص بھی جو ان کی تائید کرتا ہے, جو ان کا ساتھ دیتا ہے. آج اگر عروج تک پہنچنا ہے ابھی سے توبہ کر لو, شرک سے, بدعات اور خرافات سے, بدعقیدگی سے توبہ کرو اور صحیح عقیدے کو سمجھو, ایمان کو سمجھو, علم حاصل, تھوڑا وقت نکالو علم حاصل کرنے کے لیے کہ ایمانیات ہوتے کیا ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے راستے کو اپناؤ, اپنے اخلاق بہترین کر لو اور خود ایک نمونہ بن جاؤ دوسروں کے لیے کہ لوگ کہیں یہ حسن اخلاق ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ سلف صالحین کی طرف لوگ اشارہ کر کے کہتے یہ لوگ ہیں جو حقدار ہیں کہ زمین پر حکومت کریں, زمین اللہ کی زمین پر ان کا راج ہو اور اللہ کی زمین پر ان کا فیصلہ ہو. عزت والے لوگ, دشمن بھی سر جھکا کے جب سامنے سر جھکا کے گزرتے تھے, راستہ چھوڑ دیتے تھے, اور آج ہمیں سر جھکا کے گزرنا پڑتا ہے. وہی زمین ہے, وہی راستے ہیں, لوگ تبدیل ہو گئے ہیں. بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح روش منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ایمان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اخلاق خوبصورت بنا دے, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنا دیں, اپنے گھر والوں کے اخلاق کو بہترین بنا دیں اور دوسروں کے لیے بھی ہم مثال بن کر رہ جائیں. اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ کرے اور ہماری امت کی حالت کو تبدیل کر دے, ہماری امت کو پھر سے اس عروج پر پہنچا دے جیسے کہ وہ پہلے اس عروج کی حقدار تھی اور اس عروج پر موجود تھی. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.